الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى من سار على نهجه القويم المبين من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واجب الاحترام جناب صدر اجلاس، حضرات علماء کرام و مہمانان اعزام، آج ہمارے قلوب فرحت و انبساط کے ملے جلے جذبات سے لبریز ہیں کہ آج ہم ہمارے محبوب ادارہ مدرسہ تجوید القرآن نور نگر میں بتوفیق الہی ختم جلالین شریف و مشکات شریف کی محفل میں شریک ہیں، اور اس مبارک و روح پرور موقع پر وقت کی ایک عبقری شخصیت، سرزمین گجرات کی مشہور و معروف دینی و علمی درسگاہ جامعہ مظہر سعادت ہانسوچ کے بانی مبانی، جامع المعقول والمنقول، شیخ التفسیر والحدیث، صاحب التصانیف، خادم القوم والملہ، استاذ الاساتذہ، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری ادام اللہ الکریم فیوضہم العمین کی ذات بابرکت کو ہمارے درمیان موجود پا رہے ہیں، لہذا ہم بارگاہ یزدی میں جبین شکر و نیاز ہم کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے حضرت سے استفادے کا ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا، چنانچہ ہم دل کے نہاخانوں سے حضرت والا کے ممنون و مشکور ہیں کہ اسباق کی ہم آہمی، وقت کی تنگ دامانی اور طبیعت کی ناسازگی، ذوف و نکاہت کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور سفر کی صعوبتیں برداشت فرما کر تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس تشریف آوری کو قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو جملہ امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما کر آپ کے سایہ عاطفت کو امت پر چادر قائم و دائم فرمائے. آمین ثم آمین، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کا موقع نصیب فرمائے. محترم حضرات، اب ہم اپنے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، چنانچہ بزم کی صدارت و محفل کی قیادت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان و ہماگیر شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرنے جا رہے ہیں جو مشک کا آباشد کہ خود بغویت نہ کہ عطار بغویت کی مصداق ہے. اسے میری مراد رئیس الجامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہیں. ہم خدام مدرسہ آپ کی صدارت و سرپرستی پر نازا و فرحا ہیں. نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ، نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ، اس لیے کہ جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کے ناخدا تم ہو. محترم حضرات، ہماری محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا جس کا حرف حرف رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی ہر بات اعجاز خدائی کا شاہکار ہے، جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر رگھوپتی سہائی فراق گورکھپوری نے کہا تھا، جرے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت، جرے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت، اگر وہ دل پر نہ روک لیتے تمام زور شباب تیرا. چنانچہ اس زور شباب و خدائی شاہکار کی وجد آفری تلاوت سے محظوظ ہونے کے لیے ہم دعوت پیش کرتے ہیں درجہ عربی اول کے ایک طالب علم محمد رضوان وسراوی کو کہ وہ آئے اور آیات قرآنی سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.
ما شاء الله. میں حضرت قاری صاحب سے کہنا چاہوں گا ایک دو بن سے بھلا رندوں کا کیا ہو ہم تو کہتے ہیں میں خانہ اٹھا کر دے دو. مکرمی سامعین، چمن میں جب کہیں باغباں کا ذکر ہوا تو اس کے ہوتے ہوئے بات پھول تک پہنچی، سر عرش سے ایک روشنی حجاز گئی، خدا کی بات جو نکلی رسول تک پہنچی. محترم سامعین، عشق رسول اور سرزمین حجاز سے گہری وابستگی اور شیفتگی ہندوستانی اسلامی ملت کے مجاز و عناصر ترکیبی میں شامل ہو گئی. اسی کی بدولت اس نے 800 برس تک اپنے جوہر کی حفاظت کی، اور اسی کی وجہ سے قوم پرستی یا وطن پرستی کی گالی تحریکیں یا لا دینیت کا سیلاب کبھی اس کو خس و خاشاک کی طرح بہا نہیں سکا. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز مقدس سے اس نے اپنے تعلق و ارادت کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ قوم پرستی کے پرجوش علم برداروں نے بعض اوقات اس کو اس کا دانا دیا ہے کہ اس ملت کا جسم سرزمین ہند میں رہتا ہے اور اس کا دل و روح سرزمین حجاز میں، اور یہ یہاں پیدا ہونے اور یہیں مرنے کے باوجود ہمیشہ مدینہ کی گلیوں ہی کا خواب دیکھتی رہتی ہے، اور زبان قال یا زبان حال سے ہمیشہ یہی صدا بلند کرتی رہتی ہے کہ خاک یثرب ازد عالم خوشترت اے خون شہرے کے آجا دل براس. ہندی مسلمانوں کا سرزمین حجاز سے عموماً اور خاک یثرب سے خصوصاً ایسا گہرا تعلق اور روحانی عشق ہے کہ ان کو وہاں مرنے کی آرزو اور وہاں کی زمین میں دفن ہونے کی تمنا رہتی ہے. 19ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور اردو شاعر کرامت علی شہیدی نے یہاں تک تمنا کی ہے کہ اگر ان کی لاش وہاں کی پاک سرزمین میں دفن ہونے کے قابل نہ ہو تو اس کے صحرا کے جانوروں ہی کا لقمہ بن جاتی. ان کے اس قصیدے کے دو مشہور شعر یہ ہیں: مدینے کی زبی کے گر نہ لائق ہو میرا لاشا، مدینے کی زمین کے گر نہ لائق ہو میرا لاشا، کسی صحرا میں وہاں کے توما ہو میں دام و دد کا. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. لہذا آئیے اب نعتیہ کلام سننے کے لیے درجہ عربی ششم کے طالب علم محمد مبین ستاروی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پیش کریں.
السلام علیکم.
بسا ہے نظر میں دیار مدینہ، بسا ہے نظر میں دیار مدینہ، میرا دل بھی ہے بے قرار مدینہ، بسا ہے نظر میں گلستہ بدامہ بہار مدینہ، گلستہ بدامہ بہار مدینہ، ریاض جناح دیار مدینہ، ریاض جناح دیار مدینہ، میرا دل بھی ہے بے قرار مدینہ، بسا ہے نظر میں زہِ سبز گنبد کے دلکش نظارے، زہِ سبز گنبد کے دلکش نظارے، خوشا رنگ و بوئے دیار مدینہ، خوشا رنگ و بوئے دیار مدینہ، بسا ہے نظر میں نہ کیوں اس کو قلب و نظر میں بسا لوں، نہ کیوں اس کو قلب و نظر میں بسا لوں، ہے جنت سے بڑھ کر بہار مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر بہار مدینہ، میرا دل بھی ہے بے قرار مدینہ، بسا ہے نظر میں اے کہتے ہیں ہنس ہنس کے پاؤں کے چالے، اے کہتے ہیں ہنس ہنس کے پاؤں کے چالے، گلوں سے بھی افضل ہے خار مدینہ، گلوں سے بھی افضل ہے خار مدینہ، بسا ہے نظر میں کبھی جھانک کر جالیوں سے جو دیکھا، کبھی جھانک کر جالیوں سے جو دیکھا، نظر آ گئے تاجدار مدینہ، نظر آ گئے تاجدار مدینہ، بسا ہے نظر میں تمنا ہے میری لحد میں بھی جا کر، تمنا ہے میری لحد میں بھی جا کر، نگاہوں میں ہو لا لزار مدینہ، نگاہوں میں ہو لا لزار مدینہ، بسا ہے نظر میں غلاموں میں اس کا مقدر ہے اعلیٰ، غلاموں میں اس کا مقدر ہے اعلیٰ، بلا لے جسے تاجدار مدینہ، بلا لے جسے تا جدار مدینہ بسا ہے نظر میں ظفر تمنا ہے آنکھوں میں رکھ لوں ظفر تمنا ہے آنکھوں میں رکھ لوں جو مل جائے خاکیں غبار مدینہ جو مل جائے خاکیں غبار مدینہ میرا دل بھی ہے بے قرار مدینہ بسا ہے نظر میں.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، جو دولت مٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. میری نظروں میں کیا توقیر شالوں دو شالوں کی، میری نظروں میں کیا توقیر شالوں دو شالوں کی، میں کملی والے کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں. محترم حضرات، اب میں تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے موقر استاد حدیث، ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب ترک سری دامت برکاتہم العالیہ کو بصد ادب و احترام دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تعارفی کلمات پیش کریں.
حمد و ثنا بے حد و حساب اس اللہ کے اعظم کے لیے جس نے اس عظیم اور محیر کل کائنات کو وجود بخشا، جس کا ذرہ ذرہ اس خدائے قدیر کی وحدت و قدرت کاملہ کا شاہد ہے. افلاک و عظیم، شمس و قمر، ستارے و سیارے، دریا و پہاڑ، ندی و نالے، شجر و قمر، چرند و پرند اس کے ثنا خواں اور اس کے نام کی تسبیح کرنے والے ہیں. اسی نے گلوں کو خوشبو، بلبلوں کو نغمہ اور قوس قزح کو خوبصورت رنگ عطا فرمائے. اس کا احسان ہم جتنا مانیں اور شکر جتنا ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم ناہروں کو اپنی نسبت سے وابستگی عطا فرمائی. اور لاکھوں درود و سلام اس ذات بابرکت پر جس رب کائنات نے افضل الانبیاء اور سید الرسل بنایا، جسے خیر الخلائق اور رحمت للعالمین بنایا، جسے معلم انسانیت بنا کر مکارم اخلاق کی اتمام کے لیے بلا تفصیص زمان و مکان قیامت کے سارے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور ہم جیسے نکموں کو اس نے امتی ہونے کے سعادت حاصل ہوئی. مکرمی سامعین، ہم بھی ہر مسر و شادمانی کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج ہمارے مدرسہ تجوید القرآن کے تعلیمی سال کے اختتام اسباق کی تقریب کی انعقاد کی توفیق بخشی. اللہ پاک ادارے کو تمام اساتذہ و طلباء کی سال بھر کی محنتوں اور کاوشوں کو جملہ کارکنان کی قربانی اور مسائل جمیلہ کو شرف قبول بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھ کر ترقی کی راہ پر گامزن رکھے. محترم حضرات، اس موقع پر ہم علماء کرام، مہمانان نظام اور جمیع حاضرین کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے مصروف اوقات میں سے چند گھنٹے ہماری ناقص دعوت پر عنایت فرما کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ مدرسے سے ان کی محبت کو قبول فرما کر دارے میں اچھا بدلہ عطا فرمائے. خاص طور پر ہم اپنے استاد محترم، استاد اساتذہ جامع المنقول والمعقول، بانی جامعہ مدرسۃ الحاصول حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ممنون ہیں. استاد محترم کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ جامعہ مظاہر سہارنپور سے فراغت کے بعد غالباً سن عیسوی 1976 میں دارالعلوم فلاح دارین ترک سر میں ایک موقر استاد کی حیثیت سے تقرر پا کر تشریف لائیں. تفسیر و حدیث، فقہ و اصول فقہ، فصاحت و بلاغت، منطق و فلسفہ، غرض ہر فن کی کتاب کا انوکھے انداز میں درس دیتے تھے کہ طلبہ محو حیرت سراپا گوشت بنے رہتے تھے. معدنی الماس سے کیا سرخرو آیا تھا تو مہر عالم تاب سے تابن لگی لایا تھا تو. تیری ہستی ہی تھی باغ ارجمندی کی بہار، فخر جاہو تمکنت کا تو ہی تھا آئینہ دار اس عالم سرنگو ہوتا تھا تیرے سامنے ایک عالم سرنگو ہوتا تھا تیرے سامنے کیسا الفت کا سما ہوتا تھا تیرے سامنے. گرامی قدر سامعین, آپ کی آمد سے 1023 میں جامعات کی دنیا میں ایک دھوم مچ گئی کہ آج بھی فلاح دارین کے در و دیوار سے اس سے بھولے نہیں ہوں گے اور وہاں کی درسگاہوں سے آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے. بلکہ تدریس میں تو حضرت نے ایک ایسے ممتاز اور قابل تقلید کرنے کی بنا رکھی کہ اپنوں اور پرایوں کسی کو بھی اس کے اعتراف سے چارہ نہیں. بڑی محنت, جافشانی, فکر, دردمندی اور خلوص للہیت کے ساتھ حضرت نے فلاح دارین میں 8 سالہ بڑی گنا قدر وقی و بار آور اور ناقابل فراموش خدمات انجام دی, جن کے نتیجے میں بیسیوں ایسے افراد تیار ہوئے جو آج ہین و بیرون ہند میں دین و ملت کی ہمہ جہتی خدمات میں مصروف ہیں اور جو حضرت کے لیے سرمایہ افتخار اور ذخیرہ آخرت بنے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاح دارین کی تاریخ آپ کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے. اس کے بعد حضرت نے سن عیسوی 1984 میں جامعہ مظہر سعادت کی بنیاد رکھی. کسی رواں دوا ادارے میں تدریس کر لینا تو نسبتا آسان اور آفیت کا کام ہوتا ہے, مگر کسی ادارے کی بنیاد رکھنا اور پھر اسے بام عروج تک پہنچانا کھیل نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہے کہ جن حالات میں حضرت نے ادارے کی داغے بیل ڈالی تھی وہ ایسی بے سرو سامانی کے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اس راہ کی صعوبتیں پھر آپ کو کسی قدیم ادارے کی تدریس قبول کرنے پر مجبور کر دے گی, مگر ہم نے دیکھا کہ ان کے عزم و ارادے میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی حالات نے ان کے پائے استقامت میں کوئی تجزو پیدا ہونے دیا. ہم تو صرف دیکھتے رہے اور دن گزرتے رہے, لیکن یہ آپ کا خلوص تھا, اول العزمی اور استقلال اور جامع مرضی کی بات تھی کہ آپ نے خالصاً اللہ تعالیٰ اور کہ خالص آپ نے خالصاً للہ تعالیٰ اور توکل علی اللہ ادارے کی بنیاد رکھی اور صبر آزما حالات سے گزر کر شب و روز کی انتھک محنت و لگن کے بعد ادارے کو اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ آج اس مختصر مدت میں ہمارے قدیم اداروں کے دوش بدوش کھڑا ہے, بلکہ اپنی بعض خصوصیات میں سبقت بھی لے گیا ہے. اللہ پاک نے اسے ملک ہی میں نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر قبولیت اور شہرت عطا فرمائی اور آج وہ اپنی گوناگوں خدمات میں اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ادارے کی حفاظت فرمائے, روز افزو ترقی عطا فرمائے, اپنے خزانے غیر سے کفالت فرمائے, ان کے عزائم اور مقاصد کی تکمیل فرمائے اور ہونے والی سب کوششوں کو شرف قبول بخشے, آمین. اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر حضرت کو گہرے علم کے ساتھ نمایاں تدریسی صلاحیت اور ذوق تالیف عطا فرمایا ہے. چنانچہ مباحثون فی الحدیث و علومہ, الدرایہ فی الاستشهاد بالآیات فی الہدایہ, غایت الوصول الى علم الاصول وغیرہ تالیفات اس کی شاہد ہیں. اور ابھی جو بخاری شریف کی شرح اسعاد القاری کے نام سے 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہیں اس نے تو اکابرین سے بھی دادے تحسین وصول کی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی خوبیوں سے آراستہ فرمایا ہے جو قابل رشک ہوتی ہیں. محبت و شفقت, خیر خواہی و ہمدردی, جود و سخا, حسن معاشرت, چھوتوں کی قدر افزائی, مردم شناسی اور افراد سازی, یہ اور اس کے علاوہ بہت سی صفات ہیں جو خالصہ کسی میں جمع ہوتی ہیں. اللہ پاک نے آپ میں وہ سب جمع فرما دی ہیں. ولیس اللہ بھی مستنکر ایج العالم فی واحد, اللہ تبارک و تعالی حضرت کو بھرپور صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے, ہم خردوں پر ان کا سایہ عاطفت تادے قائم رکھے, تشریف آوری کی زحمت فرمائے, اس کا بھی بہترین اللہ بدلہ عطا فرمائے, آمین. واسو دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیرا. محترم حضرات, ہمارے لیے بڑی بے انتہائی و فرحت و خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان جامعہ حاضہ کے سابق استاد مدرسہ ابو ہریرہ کوسمبا کے محتمیم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکت کو بھی موجود پا رہے ہیں. ہم حضرت والا کی دل کے نہا خانوں سے شکر گزار ہیں کہ حضرت والا وقت کی تنگ دامانی کے باوجود ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین صلہ دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے. نیز اسی طرح ہم ممنون و مشکور ہیں جامعہ فلاح دارین ترکیسر کے ممتاز و مؤخر استاد حدیث حضرت مولانا احمد صاحب تنکاروی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تعالی حضرت کی آمد کو بھی قبول فرمائے. نیز ہم حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں, حضرت مولانا احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. لہذا ہم اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لہذا ہم دعوت دیتے ہیں ان خوش نصیب اور باسعادت طلباء کو جنہوں نے ان سال مدرسہ حضہ میں درج حفظ سے تکمیل کی ہے. لہذا وہ اپنے آخری درس کو سنائیں اور اپنے حفظ کی تکمیل فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين
محترم حضرات ایک صاحب خیر کی طرف سے تکمیل حفظ قرآن کریم کرنے والے تمام طلبہ نیز تکمیل جلالین و مشکات شریف کرنے والے تمام طلبہ کو 100 روپے انعام میں موصول ہوئے ہیں فجزاہم اللہ احسن الجزا محترم حضرات ہم ترکیسر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری مفید الاسلام صاحب کلکتوی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی فجزاہم اللہ احسن الجزا اس کے بعد ہم حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے انوکھے اور اچھوتے انداز میں تحقیقی و تدقیقی درس دے کر ہم طلباء کو مستفیض فرمائے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي وقال المصنف عن ابن عباس رضي الله عن معاوية ابن قراء أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هما صحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وبالإسناد المتصل من نائل المسند رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطايا والنسيان الخطا والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي. وبالإسناد المتصل منا إلى المسند رضي الله تعالى عنه قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. حضرات علماء کرام عزیز طلباء تکمیل حفظ تکمیل حدیث کرنے والے طلباء اور دیگر حاضرین اولاً تو ہم رب کریم کا شکر ادا کریں جس عظیم رب نے ہمیں عظیم نعمتیں عطا فرمائی. من جملہ ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت قرآن مجید کی نعمت اور حدیث شریف کی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. قرآن مجید کی نسبت پر کہ ہمارے کچھ بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی، ہمارے کچھ بچوں نے قرآن مجید کا درس، میری مراد جلالین شریف کی بھی تکمیل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ حدیث شریف کی مشکات المصابیح کی تکمیل کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے کہ اس انسانیت کو جب پیدا فرمایا تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے انتظام کی ضرورت تھی، تو انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضرات انبیاء کے ذریعے سے خاصتاً سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور جہاں قرآن مجید کہ الفاظ کی حفاظت کے لیے اسباب مہیا فرمائے. وہاں قرآن مجید کے معانی جیسے مشکات المصابیح آپ جو تکمیل کر رہے ہیں تو جلالین شریف کے ذریعے سے قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے معانی کی حفاظت کی اور اس کے اسباب پیدا فرمائے. چونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی اللہ حفاظت دو گتوں کے اندر یا کوئی مضبوط چیز کے اندر اس کی حفاظت کی جاتی, بلکہ اس کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کے اسباب پیدا کیے جائیں. ان اسباب میں سے ہمارے مدارس دینیہ ہے. اللہ پاک نے ایک ذوق پیدا فرمایا مدارس کے قائم کرنے کا. الحمدللہ یہ جا بجا جو ہمارے مدارس ہے, مکاتب ہے, جامعات ہیں, خانقاہیں ہیں, ان کے ذریعے سے کہیں الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے, کہیں معانی کی حفاظت ہو رہی ہے, کہیں اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے. غرض یہ ہے کہ الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معانی کی حفاظت کے بھی اسباب پیدا فرمائے اور ان کے احکام کی بھی حفاظت فرمائی اور اس کا پورا انتظام فرمایا. اور اس طرح حفاظت فرمائی کہ جس طریقے سے منقول ہے اسی طرح آج تک اس کی حفاظت کرنے والے وجود میں آتے گئے. میں نے سب سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی, الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, رواہ ابو داود و ترمذی. بخاری اور مسلم میں, ابن ماجہ اور نسائی کے اندر تو یہ روایت نہیں ہے, لیکن یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے. جس روایت کا مطلب یہ ہے, اس کو حدیث مسلسل بلا ولیہ کہا جاتا ہے. استاد محترم سفیان ابن عیینہ نے, دو سفیان گزرے ہیں, ایک سفیان ثوری اور ایک سفیان ابن عیینہ. یہ روایت سفیان ابن عیینہ کی ہے. آئندہ بہت جلد شوال المکرم میں ابو داؤد شریف کا افتتاح کر رہے ہیں, وہاں بھی روایت آپ پڑھیں گے. غرض یہ ہے کہ ایک سفیان ابن عیینہ ہے اور ایک سفیان ثوری ہے. میری مراد وہاں یہ روایت پڑھیں گے, یعنی الراحمون یرحمہم الرحمن نہیں, وہاں سب سے پہلی روایت حضرت سفیان کی. جب سفیان کا استعمال عیینہ کے ساتھ ہو تو سفیان ابن عیینہ مراد ہوتے ہیں, اور جب سفیان بغیر عیینہ کے استعمال ہو تو المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں. یہ روایت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی, الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, اس کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے. اگر اس کے متن کی طرف دیکھتے ہیں تو اس روایت کا ترجمہ الراحمون کی وجہ سے اس کا نام حدیث رحمت ہے، چونکہ اس کے اندر مضمون رحمت کا ذکر ہے. اور اگر اس کی سند کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہے حدیث مسلسل بالاولیہ. مسلسل بالاولیہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس روایت کو، مثلا میں نے یہ روایت جس استاد سے پڑھی انہوں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی روایت پڑھی تھی. میں نے یہ روایت حدیث مسلسل بالاولیہ حضرت الاستاد حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے پڑھی، اور حضرت الاستاذ نے حضرت مولانا زکریہ صاحب سے، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، اور انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم بودھانوی سے، اور انہوں نے حضرت مولانا عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے حضرت مولانا اسحاق صاحب سے دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے نانا جان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد بدرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مستقلاً ایک کتاب تالیف فرمائی اور اپنی پوری تمام اسانید کو جمع فرما دیا. تو آپ نے اس میں ذکر کیا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ روایت سب سے پہلے پڑھی. چونکہ آپ کی اور میری ملاقات حدیث کی نسبت پر سب سے پہلے ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھ کر حدیث مسلسل بالاولیہ کا تسلسل بالاولیہ قائم کیا. لیکن آپ ایک قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں لِلاکثر حکم الکل، کہ اکثر کی رعایت کرتے ہوئے کل کا حکم لگایا جاتا ہے. اس روایت کی سند کے آخری تین راوی کے اندر اولیت نہیں ہے، یعنی اپنے استاد سے سب سے پہلے نہیں پڑھا ہے، لیکن چونکہ سند کے اکثر حصے میں مراد یہ ہے کہ کل سند کے اندر 27 واسطے ہیں، لیکن ان میں سے 3 واسطوں کے علاوہ باقی واسطوں میں اولیت ہے اور 3 واسطوں میں اولیت نہیں ہے، تو لِلاکثر حکم الکل کی رعایت کرتے ہوئے میں نے بھی اس تسلسل کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے، وہ میں اس لائق تو نہیں تھا لیکن اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہوئے میں نے بھی یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی. روایت کا ترجمہ واضح ہے، الراحمون رحم کرنے والوں، ارحموا من فی الارض رحم کرو تم زمین والوں پر، یرحمکم من فی السماء رحم کرے گا تمہارے اوپر آسمان والا، تمہارے اوپر آسمان والا رحم کرے گا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ روایت حدیث رحمت اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں مضمون رحمت کا بیان ہے، اور ساتھ ہی اس روایت کو حدیث اولیت کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی سند کے اندر اولیت ہے. یہ جتنی روایتیں آگے پڑھی اس سے پہلے وہ روایت میں نے پڑھ کر اس تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. اگر وہ روایت بعد میں پڑھی جاتی اور یہ روایت اگر پہلے پڑھی جاتی تو تسلسل بالاولیت نہ ہوتا، چونکہ یہ روایت اول ہوتی اور ظاہر ہے وہ روایت بعد میں ہو جاتی، اس لیے تسلسل بالاولیت کی ضرورت تھی. یہیں سے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ علماء نے
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احادیث کے حفاظت کے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید مطلوع ہے، احادیث غیر مطلوع ہونے کے باوجود ایک قرآن لفظی ہے اور ایک قرآن معنوی ہے۔ قرآن لفظی وہ تو آپ وہی پڑھتے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، جیسے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ تو قرآن مجید مطلوع ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید غیر مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور مطلوع کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، تو میں نے اس لیے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی مسلسل بالاولیہ، اور اس کے بعد یہ روایتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے صاحب مشکات المصابیح آپ کے سامنے ثواب ہذہ الامہ پر اس بات کی تکمیل فرما رہے ہیں، اس امت کے ثواب کے بیان میں، اس امت کے فضیلت کے بیان میں، اس امت کے مرتبے کے بیان میں، غرض اس امت کے ساتھ تعلق ہے، اور حاضی ہی لے آئے۔ آپ پر بھی چہارم کے اندر تلخیص المفتاح پڑھ کر آئے، وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حاضی ہی اس میں اشارہ، یہ کبھی کبھی لایا جاتا ہے، حاضہ ابو الصقر فردن فی با فردن فی محاسنے ہی، یہ ابو الصقر ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاضہ ابو الصقر، کبھی کمال عظمت کو بیان کرنے کے لیے حاضہ لایا جاتا ہے، باوجود یہ کہ یہ کہا جاتا ثواب و حاضہ الامہ، یعنی یہ کہا جاتا ثواب و حاضہ الامہ ثواب و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ثواب و حاضہ الامہ، حاضہ لا کر کمال عظمت کو بیان فرمایا، جیسے کہ حاضہ ابو الصقر فردن فی محاسنہ، یہ ابو الصقر ہے، یکتا ہے اپنی خوبیوں کے اندر، جس طرح وہاں لے آئے اسی طرح یہاں پر بھی گویا فضیلت بیان فرمائی۔ اور تقریباً 11 نہیں بلکہ 12 روایتیں ذکر فرمائی، اور ان روایتوں کو ذکر فرما کر باب و ثواب ہذہ الامہ میں آپ جانتے ہیں پہلے الفصل الاول لے آئے، پھر الفصل الثانی لائے، فصل اول کے اندر 4 روایتیں ہیں اور فصل ثانی کے اندر 1 روایت ہے، یہ دونوں روایتیں، یہ دونوں کے دونوں عنوان فصل اول اور فصل ثانی، یہ صاحب مصابیح کے ہیں۔ ایک یہاں اس کتاب کے دو مصنف ہیں، ایک صاحب مشکات اور ایک صاحب مصابیح، تو صاحب مصابیح ان کی کتاب کا نام تو مصباح اور چراغ کے معنی میں، اور مشکات کے معنی تاکچہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ کا تاکچہ، جب کوئی تاکچے کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے تو روشنی تمام جگہ پھیل جاتی ہے، یعنی جس کو آپ روشنی دینا چاہتے ہیں وہاں تک روشنی پہنچ جائے گی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا تاکچہ کہ درمیان کے اندر سوراخ ہو، اس طرف بھی روشنی جا رہی ہو اور ادھر بھی روشنی جا رہی ہو، گویا کہ ایسی حدیثیں کہ اللہ تعالی سے حاصل کی اور اپنی امت کو پہنچایا، اس طرح دونوں طرف روشنی حاصل ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان احادیث کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ مشکات کی طرح ہے, اسی لیے شروع کے اندر یہ کہا کہ ہم نے تشبیہ دی ہے ان روایات کو مشکات کے ساتھ. اور تین فصل لے آئے, اور تینوں فصل میں یہ فصل کی آخری روایات آپ پڑھ رہے ہیں. معاویہ ابن قرہ روایت کر رہے ہیں عن ابی قرہ سے, عن ابیہ سے یعنی قرہ سے. اب معاویہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو تابعی ہے, لیکن ابیہ کا تعلق جہاں تک ہے, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے صحابی ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ تابعی ہے, صحیح یہی ہے کہ یہ تابعی ہے. ان کی روایت کو ذکر فرمایا, چونکہ اس روایت کے اندر اس امت کے فضائل کا بیان, فضیلت کا بیان ہے, اس لیے اس روایت کو یہاں پر ذکر فرمایا. فرماتے ہیں معاویہ ابن قرہ نبی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. کہ لفظ شام اب تو ایک ملک کا نام ہو گیا ہے, جس کو ہم لوگ انگریزی کے اندر سیریا کہتے ہیں. تو سیریا جہاں ابھی حالات چل رہے ہیں, لیکن یہ شام جیسے مشرق, مغرب, شمال, جنوب, یہ چار حصے ہیں, اس طرح شام یہ ایک حصے کا نام ہے جس کے اندر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ یہ بھی اس کا ایک جز تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام جب کہ فساد پیدا ہو جائے, اور ظاہر ہے وہاں تو فساد پیدا ہوگا نہیں, اس کے اطراف و جوانب کے اندر, تو فرمایا جب کہ فاسد ہو جائے اہل شام تو آپ یقین مان لیجئے فلا خیر فیکم, پھر اس کے بعد کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی. جب وہاں حالات ایسے ہو جائیں ناخواندہ یا ناقابل برداشت, تو پھر قابل خیر نہیں ہیں. اور برابر طائفتم, میری امت کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی جو مددگار ہوگی, یعنی من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے وہ لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہیں گے. ظاہر ہے جب برابر میری امت کا یہ حال ہے, اب کسی زمانے میں دعوت و تبلیغ والے وہ منصورین کہلائیں گے, مکاتب مدارس والے یہ منصورین کہلاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ ہر جگہ خانقاہ والے یہ منصورین کہلاتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے میری امت جو ہے برابر جو ہے اللہ کی طرف سے نصرت ان کی ہوتی رہے گی. فرمایا لا یضرهم من خذلهم, نہیں ضرر پہنچائیں گے ان کو وہ آدمی جو ان کو رسوا کرنا چاہے, حتی تقوم الساعة, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے, یعنی قیامت تک یہ حال ہوگا. اور جب قرب قیامت آ جائے گی تو حالات کے اندر جو ہے وہ انقلاب ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی امت مراد ہے, تو فرمایا علامہ ابن المدینی نے, یہ لفظ ابن المدینی ایک ہے مدینہ اور ایک ہے مدینہ, جب مدینہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو مدنی ہوتا ہے, اور کسی عام شہر کو بھی مدینہ کہا جاتا ہے, ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو مدینی, تو اس وقت مدینی. غرض خاص مدینہ ہے اور ایک عام مدینہ ہے, مدینہ کے معنی ہی شہر کے ہیں. تو ایک ہے المدینہ, جب الف لام آئے تو المدینہ خاص مدینہ یعنی مدینہ منورہ, اس کی طرف نسبت کرنے والے کو تو مدنی کہا جاتا ہے. لیکن عام شہر کی طرف نسبت کرنے والے کو مدینی کہا جاتا ہے. یہ مدینی کا لفظ لے آئے ہیں، لہذا یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ یہ عام کسی شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو مدینی کہا جاتا ہے. فرمایا اہل، انہوں نے تفسیر کی کہ آیا اس سے مراد کون ہیں، یعنی یہ جو جن کا تذکرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یزال طائفۃ من امتی، برابر میری امت منصورین میں سے ہوگی، مددگار ہوگی، وہ کون سی امت مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہے. اصحاب الحدیث کے یہ معنی نہیں، جیسے بعض لفظ کسی زمانے میں بدنام ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی لفظ ہوتا ہے اور کچھ معنی اور لے لیا جاتا ہے، یہاں اصحاب الحدیث کے معنی کوئی کسی کو گالی کے طور پر آپ اہل حدیث نہ کہہ دیا کریں، بلکہ یہاں اصحاب الحدیث کے معنی حدیث والے یعنی مشتغلین بالحدیث، مراد یہ ہے کہ جن کا مشغلہ حدیث کا ہو اور جو صبح و شام جن کا اشتغال حدیث ہے، وہ اصحاب الحدیث مراد ہے. اب یہ روایت کا جہاں تک تعلق ہے، فرمایا رواہ الترمذی، روایت کیا امام ترمذی نے. امام ترمذی کے حالات آپ پڑھیں گے، بلکہ ان کی کتاب پڑھیں گے، سب سے پہلے ان کی کتاب کے بغیر آپ کو جو ہے کوئی مس، جب تک کہ ضرورت یا تو تھی الفاظ کی حفاظت کی تو الفاظ کے لیے آپ نے جو ہے کتاب اللہ کو پڑھا، پھر اس کی معنی کی حفاظت کی ضرورت تھی تو آپ نے جلالین شریف پڑھی، پھر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان الفاظ اور معانی کے جو ہے جو احکامات ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک جماعت کی حفاظت فرمائی. تو الفاظ کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، معانی کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. تو مسائل ائمہ کو تو بیان فرمایا امام ترمذی نے، تو امام ترمذی اپنی پوری کتاب کے اندر جو ہے ائمہ کے مذاہب کو بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام شافعی نے یہ فرمایا، امام مالک نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا. چونکہ وہ مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں، اس لیے جو ہے فقط ایک ہی جگہ پر انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ ظہر کی نماز کب پڑھی جائے، تو امام شافعی تو فرماتے ہیں اول وقت میں پڑھا جائے، لیکن اول وقت میں پڑھی جائے کہ نہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ چار شرطیں اگر پائی جا رہی ہو تو اول وقت میں پڑھا جائے. میری مراد یہ ہے کہ امام شافعی کی فقط ایک جگہ مخالفت کی، ورنہ پوری کتاب میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ موافقت کر رہے ہیں. اب یہاں آپ یہ نہ کہیں، جیسے یہاں ترمذی شریف پڑھانے والے بھی ائمہ بھی موجود ہیں، ترمذی شریف پڑھانے والے الحمدللہ علماء موجود ہیں، تو وہ یہ نہ کہیں کہ وہ تو امام ابو حنیفہ کا تو کہیں نام لیتے ہی نہیں ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. تو بعض لوگ بڑی عجیب بات بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ چونکہ امام ابو حنیفہ سے ناراض تھے، امام بخاری بھی ناراض تھے اور جو ہے امام ترمذی بھی ناراض تھے، اس لیے جو ہے ان کا نام نہیں لیتے. یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مسائل کو بیان فرمایا سند متصل کے ساتھ، لیکن ان کو کوئی سند ملی نہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا آل اہل الکوفہ، اہل کوفہ کہا، چونکہ کوئی سند کے ساتھ ان کو جو ہے امام ابو حنیفہ کے مذاہب اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ملا نہیں. اور شافی تو تھے ہی وہ، اور باقی ائمہ کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مسلک جو ہے وہ چونکہ ان کو دلائی، ان کو باقاعدہ نسب کے ساتھ یعنی سند کے ساتھ مل گیا، اس لیے ان کا نام لیا. اور امام ابو حنیفہ چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ دور تھا، اور یہ رہنے والے تھے مکۃ المکرمہ کے، امام ترمذی اور مکۃ المکرمہ اس طرف تھا، تو دونوں جگہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں دونوں کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے مذاہب نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک براہ راست میل پہنچا نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے بعض اہل کوفہ، جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں قال بعض الناس کے بعض لوگوں نے یہ کہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سند کے ساتھ ان کو جو وہ مسلک ملا نہیں، اس لیے جو ہے ان کی تعین نہیں فرمائی ہے. اور فرمایا بعض ناس یہ فرماتے ہیں، اور 24 جگہ پر پوری بخاری کے اندر قال بعض الناس فرمایا، غرض یہ ہے اور ان کی تعین وہ 24 جگہ پر کہاں کہاں ہیں اس کے لیے مستقلاً جو ہے رسالہ لکھا ہے. اور حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے حاشیے کے آخر میں، یعنی جو بخاری آپ کے پاس چھپی ہوئی ہے اس کے آخر کے اندر قال بعض الناس کے مسائل کو جمع کیا ہے. آپ آئندہ چونکہ بخاری پڑھنے والے ہیں اس لیے کچھ باتیں بخاری کے متعلق جو ہے یہ آپ کو بتلائی جا رہی ہے، اور آپ اگر استفادہ کرنا چاہیں ختم کے بعد. اب مشکات میں تو آپ کیا، مشکات تو اب ختم ہو گئی، یہ تو مولانا کی برکت سے اتنا جو ہے آپ، ورنہ عام وطن اس کا بھی لوگ اہتمام نہیں کیا کرتے. ضرورت یہ ہے کہ ہم افادہ اور استفادہ کا سلسلہ ہمارا برقرار رہے. آدمی طالب علم ہوتا ہے من المہد الى اللہد، آدمی یعنی گہوارے سے لے کر قبرستان تک آدمی طالب علم ہونا چاہیے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ روایت قال اصحاب الحدیث سے مراد جو ہے تو مذاہب ائمہ کو بیان کرتے ہیں امام ترمذی، دلائل ائمہ کو بیان فرماتے ہیں، دلائل ائمہ کو بیان فرماتے ہیں امام جو ہے امام کون، دلائل ائمہ کو بیان فرماتے ہیں امام ترمذی، مسائل ائمہ کو بیان فرماتے ہیں، دلائل ائمہ کو بیان فرماتے ہیں امام ابو داؤد، اور مستدلات ائمہ کو یعنی کس طرح اس دلیل سے استدلال کرنا چاہیے. سب سے زیادہ مشکل کام ایک دلیل، مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، دلیل بھی معلوم ہو گئی، لیکن یہ دلیل سے یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا، اس استدلال کی ضرورت ہے. یہ مشکل کام جو کر رہے ہیں وہ امام ابو داؤد، یہ امام جو ہے ابو داؤد کر رہے ہیں. غرض یہ ہے کہ ایک مذاہب ائمہ ہیں، ایک دلائل ائمہ ہیں، اور ایک مستدلات ائمہ ہیں. یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیا فرماتے ہیں. فذهب قوم وخالفهم في ذلك آخرون، تو امام طحاوی کہتے ہیں، لیکن یہ مطلقاً ایک بات بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اب ضرورت تائیدات ائمہ کی تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ تائیدات ائمہ کو بیان فرماتے ہیں. پھر ناقد بصیر کی طرح ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں دلائل ائمہ کے اوپر، اور وہ امام نسائی ہے، وہ بہت زیادہ معترض ہیں اور نقد کرتے ہیں. اور امام ابن ماجہ وہ رتب و یابس کو ذکر کر کے آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھا کے نہیں، تو پورا رتب و یابس کو جمع کر دیا امام ابن ماجہ نے. غرض یہ ہے کہ ان کتابوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے ضرورت تھی اس بات کی کہ آپ متن کو جانیں، تو متن حدیث کے لیے 13 کتابوں کا مجموعہ آپ کے سامنے مشکات المصابیح کے نام سے ہے. یہ روایت آپ کے سامنے، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح. ھذا حدیث حسن صحیح، حسن کے معنی تو وہ روایت جو ضعیف ہو لیکن تعدد طرق سے مروی ہو، اور صحیح وہ روایت جس کی سند کے اندر بالکل ضعف نہ ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک روایت حسن ہے یعنی ضعیف راوی کی ہے، اور ایک روایت صحیح بھی ہے یعنی صحیح راوی کی ہے. یہ پورا اشکال اور جواب آپ پڑھ کر آئے نخبۃ الفکر کے اندر، انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی نخبۃ الفکر کے اندر، اور وہاں پر جو ہے کہ حسن صحیح ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے 16 جوابات ہیں. اس کو آپ پھر وہیں پر پڑھیے اور اس کا اعادہ کیجیے. بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے ھذا حدیث حسن او صحیح، یعنی ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یا یہ کہ بعض حضرات نے کہا حسن ہے اور بعض حضرات نے کہا صحیح ہے. دوسری روایت جو آپ کے سامنے ہے اس میں بھی چونکہ یہ باب ثواب ھذہ الامہ کا ذکر ہے، اس میں بھی امت محمدیہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو ذکر فرمایا. ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز فرمایا. تجاوز بمعنی عفا یعنی معاف کر دیا، معاف کر دیا. کیا معاف کر دیا؟ میری امت سے الخطا، یہ الخطا ایک ہے خطا اور ایک ہے خطیعہ، دونوں کے درمیان فرق ہے. خطیعہ تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کام کو قصد اور ارادے کے ساتھ کوئی گناہ کرے، اور خطا وہ ہے کہ جس کے اندر آدمی کے ارادے کا دخل نہ ہو. الخطا والنسیان، تو ایک خطا ہے اور ایک نسیان ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. فرمایا وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کو بھی معاف کر دیا جو جس میں اس کے اوپر زبردستی کی گئی، اکراہ کیا گیا، زبردستی جس پر کی گئی. وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهِ، رواہ ابن ماجہ والبیہقی. ابن ماجہ کا ذکر تو ابھی آپ کے سامنے ہو ہی چکا، بیہقی کے نام سے کتاب ہے، سنن کی کتاب ہے، یعنی مسائل ائمہ اور سنن کی کتاب ہے. غرض یہ ہے کہ ایسی احادیث جس کے اندر مسالک کو بیان فرمایا ہے، امام بیہقی کی ایک سنن صغرا ہے، ایک سنن کبرا ہے، دو کتابیں ان کی ہے. سنن کبرا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تقریباً اب 18 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور جہاں تک سنن صغرا کا تعلق ہے وہ فقط ایک جلد کے اندر ہے. تو سنن بیہقی، یہ بیہقی بیہق کر کے ایک جگہ کا نام ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بیہقی کہتے ہیں. اگلی روایت میں بھی اس امت کی فضیلت کا ذکر ہے، جیسے پہلی روایت کے اندر لا یزال طائفۃ من امتی کہہ کر امت کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور دوسری روایت میں تجاوز عن امتی کہہ کر امت کے فضائل کو بیان فرمایا، تیسری روایت میں بھی خیر امت اخرجت للناس قرآن مجید کی آیت کو ذکر فرمایا اور اس کی تفسیر فرمائی. ایک مستقل باب ہے، 8 ابواب ہیں احادیث کے، ان میں سے ایک باب التفسیر کہلاتا ہے. جیسے روایات احکام ہیں اسی طرح روایات التفاسیر ہے. دو کتابوں کے اندر روایات تفسیر بہت تفصیل سے ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پورا رسالہ کتاب التفسیر کے نام سے، اور آپ نے جو ہے کتاب التفسیر کو ذکر کیا. امام ترمذی کا کتاب التفسیر بہت مشہور ہے، لیکن جہاں تک کتاب التفسیر صاحب مشکات کا ہے، یہ آپ ضمناً کوئی باب قائم نہیں کیا ہے، کتاب التفسیر کے نام سے، لیکن جہاں کوئی مناسبت پیدا ہو گئی اس مناسبت سے روایات تفسیریہ کو جمع فرماتے ہیں۔ ترمذی کے اندر تفسیر کی روایت کہے فقط جو ہے 3 صفحات کے اندر ہے۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے ترمذی کو ختم ہی ترمذی کہہ رہا ہوں میں، ترمذی نہیں جو ہے ابو داؤد شریف کے اندر بھی، اس کے علاوہ جو ہے امام مسلم نے امام مسلم کی کتاب کے اندر 3 صفحات کے اندر تفسیر کے اب روایات موجود ہے، اور تقریباً 3 صفحات کے اندر روایات تفسیریہ کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ سب سے زیادہ تفصیل بخاری میں اور ترمذی میں ہے، اور جہاں تک مسلم کا تعلق ہے امام مسلم نے بہت مختصراً، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے یعنی صاحب مشکات کا، انہوں نے کوئی کتاب التفسیر تو قائم نہیں کیا لیکن مستقل مناسبت سے احادیث تفسیریہ کو جمع کیا، جیسے یہاں پر باب و ثواب و حاضی الامہ کے ذیل میں آپ کس روایت کو لے آئے ہیں اور کس حدیث پاک کی اس آیت شریفہ کی تفسیر کر رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس کو ذکر فرمایا۔ روایت آپ کے سامنے ہے، بحض ابن حکیم روایت کر رہے ہیں اپنے والد حکیم سے، اور والد حکیم ذکر کر رہے ہیں ان جد ہی اپنے دادا سے، وہ اپنے دادا سے، یہ دادا کا جہاں تک تعلق ہے وہ صحابی ہیں۔ قال انہ سمع، یہ قال انہ سمع، جب انہ سمع آئے وہاں قال کا اضافہ کیا کریں۔ عام متن ہم لوگ عبارت پڑھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کون سا لفظ لانا چاہیے، ظاہر ہے وہ قال اس لیے کہ وہ انہ کی ضمیر جو ہے انہ سمع ہو سے پہلے قال آئے گا، کہا انہوں نے کہ بے شک انہوں نے سنا، تو قال انہ سمع۔ یہ اس لیے مجھے تو یاد رہ گیا کہ جب عبارت سنانے کے لیے جاتا تھا حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، تو جب اس طرح کی کوئی غلطی جاتی تھی تو حضرت فرماتے تھے بس جائیے۔ اب پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا بس جائیے کیا فرمانا چاہتے، لیکن جب ایک دو مرتبہ بھگا دیا تو مولانا یونس صاحب کو پوچھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جائیے کیا مراد ہے، تو کہا آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ جائیے۔ پھر میں نے پوچھا یہاں میں نے اس طرح پڑھا تھا، تو کہا ہاں آپ نے قال چھوڑ دیا تھا، تو قال کو پڑھا کرو اور قال کا اضافہ کیا کرو، تو قال انہ سمع، کہا کہ بے شک انہوں نے سنا۔ جب بات حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہوئی تو میں ذکر کر دوں، میں نے یہ کتاب درس کے اندر تو پڑھی حضرت مفتی عبد العزیز صاحب سے، اور حضرت مفتی عبد العزیز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شروع کرائی اس کتاب کو، وہ حضرت مولانا رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تو نہیں تھے لیکن ان کے خادم خاص تھے، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، میں نے ان سے مشکات شریف پڑھی اس سے پہلے، اور وہ اتفاق سے کتاب شروع کرا کے حدیث جبرائیل پڑھا کے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، تو پھر میری مشکات گئی حضرت مفتی عبد القیوم حضرت مفتی عبد العزیز صاحب کے یہاں، مفتی عبد العزیز صاحب کے پاس تو پڑھ رہا تھا، تو مفتی جو ہے مفتی یحییٰ صاحب کے پاس میں نے پڑھی اس کتاب کو، اور حضرت مفتی یحییٰ صاحب جو ہے اس کتاب کو پڑھانے کے بعد جب سفر سے مفتی عبد العزیز صاحب لوٹ آئے تو پھر ان کے پاس گئی، لیکن میں نے ایک دن درخواست کی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے کہ حضرت میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا فجر کی نماز کے بعد آ جایا کرو، تو فجر کی نماز کے بعد حضرت تو بستر پر لیٹ جاتے تھے، ضعیف ہی تھی 90 سال کی عمر تھی، تو میں جو ہے رکوع کے اندر کتاب ہاتھ میں اس طرح پکڑ کے رکوع کے اندر جو ہے عبارت سنایا کرتا تھا، اس طرح حدیث جو ہے آپ کے پاس میں نے شروع کی تھی. غرض یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا میں نے یہ کتاب پڑھی حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے, اور حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے پڑھی حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے. بڑے بزرگ گزرے ہیں فضل الرحمان گنج مراد آبادی, اور حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے پڑھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے, اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کتاب کو پڑھا اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے, اور انہوں نے پڑھا جو اپنے استاد سے. غرض وہ پوری سند جو اس کے بعد ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس طرح میرے تین واسطے کم ہو جاتے ہیں. پہلی سند جو بیان کی اس میں چھ واسطے ہیں اور اس میں تین واسطے ہیں, اس طرح وہ واسطے کم ہو جاتے ہیں. یہ جہاں تک سند کا تعلق ہے یہ سند ایک غذا ہے, اس کی تلاش کرنا چاہیے. سند ایک جو ہے ایسی چیز ہے کہ جیسے آدمی غذا کو تلاش کرتا ہے اس طرح سندوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے. عرب حضرات آج بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مولانا سلمان صاحب, مولانا سلیمان صاحب یا کوئی ہندوستانی عالم وہاں پہنچا ہوا ہے, تو یہ حضرات بڑے بڑے مشائخ بھی حج میں اور مکہ اور مدینہ کے اندر تلاش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے ہندوستان سے آئے ہیں یا آپ نے حدیث کس سے پڑھی, مجھے اجازت دیجئے. وہ لوگ اس کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں. ہمارے یہاں اسانید کا اہتمام نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اسانید کا اہتمام کرنا چاہیے, ورنہ لول الاسناد, اسناد اگر آدمی کو یاد نہ ہو تو لقال من شاء ما شاء لقد, آپ کتاب العلم میں پڑھ کر آئے لقال من شاء ما شاء, تو آدمی وہی کہتا ہے جو بھی کچھ بغیر سنے ہوئے کوئی نہ کوئی بات بغیر تحقیق کی کہہ دیتا ہے. اس لیے اسانید کا اہتمام کرنا چاہیے. غرض اس آیت شریفہ کی تفسیر کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو فرمایا انتم تتمون السبعین امتن, کا تم بہترین امت اخرجت للناس, لوگوں کے لیے نکالی گئی یعنی لوگوں کے لیے مبعوث کی گئی. کیا مطلب؟ تو فرمایا انتم تتمون السبعین امتن, تم 70 امتوں کو پورا کرو گے. یہ 70 کا عدد جو ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے, تکثیر کے لیے ہے. غرض بہت ساری امت کے لیے. ہمارے دیار میں بھی اور ہماری زبان میں بھی 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے. کتنی وقت کیو تنے, 70 وقت کیو تنے, مراد یہ ہے 70 وقت کیو تنے, تبھی تو آوات مانتو نہ تھی. مراد یہی ہے 70 کا عدد جو ہے عدد استعمال ہوتا ہے, بیان تکثیر کے لیے ہے, بیان تحدید کے لیے نہیں. فرمایا انتم خیرها, لیکن تم یہ فضیلت بیان کی, انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی, تم ان میں بہترین ہو, تم ان میں سب سے زیادہ مکرم ہو. روایت کیا امام ترمذی نے اور استنباط یہ گویا انتم خیرها و اکرمها سے فضیلت حاصل ہو گئی, اور یہ روایت منطبق ہو گئی. اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے, سنن دارمی کے نام سے کتاب ہے, اس سے استفادہ کیا ہے. شروع کے اندر جہاں 16 کتاب کا حوالہ دیا ہے وہاں سنن دارمی کا بھی تذکرہ ہے. ان میں یہ کتاب, اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن, اس حدیث پر ایک ہی حکم لگایا, جیسا کہ اس سے پہلے کی روایت کے اندر تو کوئی حکم لگایا ہی نہیں. اس لیے کہ ترمذی کے حوالے سے جب روایت ہوتی ہے تو اس پر حکم ہوتا ہے, اور یہ ترمذی کی نقل کرتے ہیں. اس لیے کہ امام ترمذی ہی روایت کے حکم کو ذکر کرتے ہیں. امام ترمذی کے علاوہ کسی اور نے روایت کے حکم کو بیان نہیں کیا. مثلا امام ابو داؤد نے نہیں بیان کیا, امام بخاری نے بیان نہیں کیا. تو بخاری کی روایت لاتے ہیں لیکن کوئی حکم بیان نہیں کرتے ہیں, اور جہاں تک تعلق ترمذی کا وہ حکم بھی بیان کرتے ہیں ھذا حدیث حسن. پھر حسن کا مطلب یہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے, وہاں تو حسن کے ساتھ صحیح بھی تھا, اس لیے اشکال تھا کہ حسن کا مطلب تو یہ ہے کہ روایت کی تعداد میں اتنے زیادہ روایت کرنے والے ہو کہ بعض ضعیف ہو لیکن تعدد طرق سے اس کا انجبار ہو جاتا ہو, اور صحیح بھی ہو یعنی جس روایت پر کوئی اشکال کوئی راوی ضعیف نہ ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور یہاں فقط حسن کہا, اس لیے کہ یہاں حسن کے معنی یہ نہیں ہے کہ روایت حسن ہے یعنی روایت صحیح ہے کوئی غلطی نہیں ہے, آپ ایسا ترجمہ نہ کیجئے گا, حسن کے معنی یہ نہیں ہے, یہ اصطلاحی حسن ہے, یہ آپ کا حسن نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ ایسا حسن معنی ہے جو ہماری اصطلاح کا ہے. تو اصطلاح جب بھی ہر زبان کی اصطلاح ہوا کرتی ہے, جیسے آپ بھی کوئی زبان آپ کی طلبہ کی بھی اصطلاح ہوتی ہے, جب چھٹی قریب ہوتی ہے تو عجیب عجیب ان کی اصطلاحات ہو جاتی ہے, کب آئیں گے یہ کہنا ہوتا ہے, کب جا رہے ہیں تو ان کی اصطلاحات ہوتی ہے, آج بریانی مولانا نے پکوائی ہے تو اس کی بھی اصطلاح ہے, کیا آج مجاؤ ہے, غرض یہ ہے کہ ان کی اصطلاحات ہوتی ہے, ان کی بھی اصطلاح ہے, تو بہرحال یہ ان کی اصطلاح ہے, تو اس کو پر فرمایا ھذا حدیث حسن. اب آخر میں مؤلف کتاب کی عبارت نقل کر رہے ہیں, قال مؤلف الکتاب شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ قد وقال فراغ ان من جمیل احادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرید خیر یوم الجمعات آخر یوم الجمعات من رمضان عند رویت ہلال شوال. انہوں نے کتاب کو جمعہ کے دن ختم کر کے آپ کو بھی بتایا کہ جمعہ کے دن چھٹی نہیں ہوتی, جمعہ کے دن بھی پڑھائی ہونی چاہیے, یہ اس بات کو بتلانا چاہتے ہیں, اور یہ جمعہ ہی نہیں تھی بلکہ عید کا بھی دن تھا, یعنی مراد یہ ہے کہ جمعہ جو ہے اگلے دن جو اگلے دن عید ہوگی, یا یہ کہ اگلے دن جمعہ تھا اور بعد والے دن جو ہے وہ آخر وقت کے اندر جو ہے ختم کیا, تو عید بھی جمع تھی, اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ ان رویت ہلال شوال, جمعہ کا دن تھا اور شام کو ہلال شوال کی رویت ہونے والی تھی اور یہ آج جمعہ کا دن تھا, تو دونوں دو دو عیدیں کتنی عیدیں جمع ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے عید منائی, اور وہ عید یہ منائی کتاب لکھ کر عید منائی, تو کتاب لکھ کر بھی عید منایا جائے, کتاب پڑھ کر بھی عید منایا جائے, کاپی لکھ کر بھی عید منائی جائے, اس پر عمل کر کے عید منانا یہ مقصود بذات ہے, اصل عمل کرنا ہے, اور ظاہر ہے یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے, اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ الفاظ کی بھی حفاظت ہو معانی کی بھی حفاظت ہو, تو الفاظ کی حفاظت بھی کرائی گئی آپ کو بخاری کے اندر, اور آپ جو ہے الفاظ کی حفاظت بھی کرائی گئی, ابھی آپ کے سامنے کتاب آئے گی اور آپ نے جلالین شریف کے اندر الفاظ اور معانی کا مجموعہ دیا, اور ابھی حفظ حدیث کی بھی حفظ قرآن مجید کی بھی تکمیل کی گئی, یہ الفاظ کی حفاظت ہوئی, اور آپ جلالین شریف کی تکمیل کر رہے ہیں, یہ الفاظ کی بھی حفاظت ہے معانی کی بھی حفاظت ہے, اور ایک ہے روایت باللفظ اور ایک ہے روایت بالمعنی, غرض یہ ہے سبھی کی حفاظت اور سبھی مجموعے کو جمع کر دیا گیا ہے, اس لیے آپ فرما رہے ہیں, اور یہ تقریباً 734 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی, 34 لکھا ہے نا, سبوں و سلافین 37 کے اندر, بحمد اللہ تعالی وحسن توفیقہ والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی واصحابہ اجمعین. گویا ابتدا بھی آپ نے درود شریف الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سے کی, اور انتہا بھی آپ نے اسی پر کی, ابتدا میں بھی درود شریف ہو انتہا میں بھی درود شریف ہو, غرض یہ ہے یہ تو جو ہے قال مؤلف الکتاب سے جس نے حاشیہ لکھا ہے انہوں نے یہ اپنے حاشیے کا اختتام کیا ہے, تو اس طریقے سے ابتدا میں بھی درود شریف پر ابتدا ہو اور اختتام بھی ہماری اس طریقے سے ہو. اور جہاں تک اور محشی نے بھی جو ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ المرسلین سے دعا کے اوپر عبادت اپنی بات کو ختم کیا. یہ حاشیہ کس کا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بخاری پر جن کا حاشیہ ہے وہ محشی کا نام تو ملتا ہے, حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری اس کے محشی کا نام ملتا نہیں ہے, لیکن اس کے محشی بھی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری ہی ہے. اس کے محشی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری, لیکن پوری کتاب آپ دیکھیں گے تو کہیں آپ کا نام ملے گا نہیں آپ کو. اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ تعین آپ کے سامنے ہونی چاہیے. جب کوئی کتاب آپ کے سامنے آئے تو کتاب کس نے لکھی, کتاب پر حاشیہ کس نے لکھا, کتاب کے اوپر جو ہے یہ تمام جس کو مبادیات کے اندر آپ مولانا سے پڑھ کر آئے ہیں. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ مصنف نے اپنی کتاب کی اپنی روایت کو اس باب کے اوپر ختم فرمایا, باب و ثواب ہذہ الامہ. ہم بھی نیک فالی لے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کی بھلائیاں اور ہر طرح کا ثواب عطا فرمائے. عبارت کسی سے پڑھوا دیجیے چاہے تو پڑھ لے بیٹا.
سورۃ الفاتحہ مکیہ سبع آیات بالمسملۃ ان کانت منہا والسابعات صراط الذين الى اخرها وان لم تكن منها فالسابعات غير المغضوب الى اخرها ويقدر في اولها قول ليكون ما قبل اياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جمله خبريه قصد بها اسفنا.
پہلے تو سورۃ الفاتحہ مکیہ کہہ کر سورۃ کا نام بتایا آپ کو, اس لیے کہ روایات میں ہر جگہ پر سورۃ الفاتحہ مکیتن یا کسی جگہ پر مدنیتن, سورۃ مکی بھی ہے اور سورۃ مدنی بھی ہے. اور یہ آپ مستقل فن ہیں یا جس طریقے سے آپ نے جو ہے اصول حدیث کا فن ہے اسی طرح اصول القرآن کا بھی فن ہے. اس کے لیے الاتقان فی علوم القرآن نام کی علوم القرآن پر کتابیں ہیں اور بھی کتابیں علوم القرآن کے اوپر لکھی گئی ہے جس کے اندر باقاعدہ اس چیز کی تعین کی جاتی ہے کہ کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں قبلا نزول جو نازل ہوئی وہ مکی ہے اور بعد الہجرت قبل الہجرت جو نازل ہوئی وہ مکی ہے اور بعد الہجرت جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے. بعض کہتے ہیں مکہ میں جو نازل ہوئی وہ مکی ہے اور مدینہ میں جو نازل ہوئی اس کو کہا جاتا ہے مدنی.
الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد.
اب یہ کہ سبع آیات جب کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ سات آیتیں ہیں, اس میں اختلاف ہے. ہر جگہ یہ آیات بھی ذکر فرماتے ہیں. اگر الحمد للہ رب العالمین کو جز بنایا جائے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو ساتویں آٹھ آیتیں ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بے وقف کا اختلاف ہوگا. اس اختلاف بیان کرنے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ بعض حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے قرآن مجید ہر سورت کا جز قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اب سورت کا جز قرار نہیں دیا ہے. ہاں قرآن مجید کا جز ضرور قرار دیا ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں. جی انہوں نے دونوں قول جمع کر دیے, انہوں نے دونوں قول جمع فرما دیے ہیں کہ اگر اس کو شمار کیا جائے بسم اللہ. پہلا قول یہ بیان فرمایا کہ اگر بسم اللہ الرحمن کہ اگر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کیا جائے تو پھر یہ آیت ہوگی, اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار نہ کیا جائے تو آٹھ سات آیتیں کیسے ہوگی. تو فرمایا اس طریقے سے ہوگی. دونوں قول کو جمع کرنے کے لیے لے آئے. چلو
والسابعات صراط الذين الى اخرها وان لم تكن منها فالسابعات غیر المغضوب الی آخرها،
یہ اسی کو ذکر کیا.
ويقدر في اولها قول ليكون ما قبل اياك نعبد مناسبا له بقوله من مقوله.
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو ظاہر ہے یہ تو پڑھنے والا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ بھی تو پڑھنے والا کہہ رہا ہے، لیکن یہ جو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت، ایاک نعبد و تیری عبادت کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نعبد کے اندر تو جمع متکلم ہے، اور پہلے جو صیغہ آیا وہ تو غائب کا صیغہ آیا، تو کوئی نہ کوئی عبارت مقدر مان کر عبارت کو صحیح کرنا پڑے گا، اس لیے عبارت کو مقدر مان رہے ہیں. چلیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من انه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق او مستحق لان يحمدوه والله علم على المعمود.
اب حمد کی تعریف پڑھ کر ہی آئے کہ حمد کس کو کہتے ہیں، اسی حمد کی تعریف کو انہوں نے اپنے انداز کے اندر بیان فرمایا. ہر ایک فن کے اندر حمد کی تعریف اسی طریقے سے جو ہے، حمد کے علاوہ یہ جو تعریف انہوں نے ذکر فرمائی ہے، مطلب الثناء علی اللہ، یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں یہ اپنے اعتبار سے اس تعریف کو ذکر فرمایا، تو حمد کی تعریف کر رہے ہیں. چلیے.
رب العالمین ای مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم وکل منکم یطلق.
مالک کا ترجمہ بیان فرمایا انہوں نے کہ مالک کے کیا معنی ہے.
وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الانس وعالم الجن الى غير ذلك وكل في
العالمين لائے. تو کیا آپ فقط ذوی العقول، چونکہ العالمین تو ذوی العقول ہے، تو ذوی العقول ہی کے مالک ہے، غیر ذوی العقول کے مالک نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو جواب دے رہے ہیں کہ حقیقت میں ذوی العقول کو غلبہ دے دیا غیر ذوی العقول کے اوپر، اور گویا تمام مراد ہے یہاں پر، آپ ذوی العقول کے بھی مالک ہیں اور غیر ذوی العقول کے بھی مالک ہیں. جی.
وغلب في جمعه بالياء والنون اول العلم على غيرهم وهو من العلامة لانه علامة على موجده.
یہ وہ فرمایا ہو. چلیے.
الرحمن الرحیم ای ذی الرحمة وهي ارادة الخير لاهله.
رحمت کا ترجمہ بتلا رہے ہیں کہ رحمت کے معنی کیا ہے. چلیے.
ملک یوم الدین،
یہ مالک یوم الدین ایک قرات کے اعتبار سے، ایک قرات مالک یوم الدین کی بھی ہے، قرات سبا میں آپ پڑھ کر آئے، ایک قاری باز قاری حملہ ہماری قرات مالک یوم الدین کی ہے، مصنف جس قاری کی قرات پڑھ رہے ہیں وہ قرات سبا تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک قرات سبا ایک ان کے روات ہوا کرتے ہیں، ہر امام کے جو ہے وہ دو دو راوی ہے، امام اس کو بھی کہتے ہیں، خود قرآن مجید کا وہ نسخہ جس کو مصحف عثمانی ہے اس کا نام بھی امام ہے، یعنی جیسے امام من یعتم بھی کو کہا جاتا ہے، جس کی اقتدا کی جائے اس کو کہا جاتا ہے جیسے امام، اسی طرح امام اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا وہ صحیفہ اور صحیفہ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس کو لکھوایا گیا تھا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، چونکہ اس کی بھی اقتدا کی جاتی ہے. جی ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر پڑھیں ملک یوم الدین، انہوں نے دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں تو مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین ہے، لیکن پڑھتے وقت اگر دوسری قرات پڑھنی بھی اگر ہو تو ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے ملک مالک یوم الدین، یعنی دونوں قرات کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں معنی میں خلل آ جاتا ہے، ملک مالک یوم الدین نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ یہاں خلل نہ ہو لیکن دوسری جگہ پر. مراد یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں. چلیے.
ملک یوم الدین ای الجزاء وهو یوم القیامة وخص بالذکر لانه لا ملک ظاہرا فیه لأحد الا للہ تعالی بدلیل لمن الملک اليوم للہ ومن قرأ مالک فمعناه مالک الامر مالک الامر کلہ فی یوم القیامتی ای هو موصوف بذلک دائما کغافل الذنب فصح وقوعه صفتا للمعرفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین ای نخصک بالعبادة من توحید وغیره ونطلب منک المعونة علی العبادة وغیرها اهدنا الصراط المستقیم ای ارشدنا الیه ویبدل منه صراط الذین انعمت علیهم ای بالحداية ویبدل من الذین بصلته غیر المغضوب علیهم وهم الیهود ولا وغیر الظالین وهم النصارى
یہ مصداق بتلایا آپ کے سامنے. یہاں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الظالین, یہ جس طریقے سے یہ اللہ کو سیدھا راستہ بتلا, سب سے پہلے جلد منفعت اور پھر اس کے بعد دفع مضرت, تو اهدنا الصراط المستقیم میں جلد منفعت کو بیان فرمایا. اب ضرورت تھی کہ دفع مضرت کی تو فرمایا مغضوب علیہم اور ظالین سے بھی تو ہم کو بچا. ظاہر ہے تو صراط المستقیم سے مراد کیا ہے, یہ اللہ کو سیدھا راستہ بتا. یہاں یہ نہیں کہا صراط القرآن نہیں کہا, اس لیے کہ اگر صراط القرآن کہتے اور ڈائریکٹ آپ قرآن کا مطالعہ کرنے بیٹھ جاتے تو ظاہر ہی ہے جیسے آج کل لوگ جو ہے فرقہ قرآنیہ اور قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں وہ لوگ تو کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے اور رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. تو کتاب اللہ اگر آپ کے سامنے ہے جیسا کہ آپ نے اور قرآن مجید کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ تو کتاب اللہ ہو گیا, لیکن ضرورت تھی رجال اللہ کی. اور وہ رجال اللہ کون ہیں؟ وہ یہ ہے جس کو آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم, یہ رجال اللہ ہے. اور وہ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا. اس کو دوسری جگہ اور وضاحت کی, القرآن یفسر بعضها بعضا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. والشہداء والصالحین یہ بھی جو ہے یا تو کوئی آدمی جان دے دے تو اس کو کہا جا رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. تو من النبیین یا تو انبیاء جن کو سب سے زیادہ جنہوں نے جان کی قربانی کی, صدیقین کا بھی ایک مقام ہوتا ہے, والشہداء یہ انہوں نے اپنی جان دے دی, والصالحین اور صلاح کہ جنہوں نے جان تو نہیں دی لیکن یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کر دیا. تو ایک تو ہے جان قربان کرنا اور ایک نفس کو قربان کرنا. تو صدیقین کے ساتھ ساتھ صالحین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اور جو ہے ان کے لیے دعائیں کی. غرض یہ ہے کہ ان مصداق کو بھی ذکر فرمایا, القرآن یفسر بعضها بعضا, قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے. پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کرنی چاہیے اور قرآن لفظی سے کرنی چاہیے. مراد یہ ہے کہ احادیث سے, قرآن کی آیات سے کرنی چاہیے اور القرآن یفسر بعضها بعضا پھر احادیث سے کرنی چاہیے. یہ جو ابھی آپ نے احادیث کے اندر جو پڑھا, کتاب التفسیر کو پڑھا, یہ حقیقت میں احادیث کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے تو تفسیر پوری احادیث کے اندر ہے نہیں. نہیں, اب تمام تعریف اللہ کے لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, اب یہ تعریف کی جا رہی ہے. اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی, اب جتنی بھی دعائیں تعریف کی ہوگی اور مضمون حمد کی ہوگی یہ الحمدللہ رب العالمین کی وضاحت کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہے احادیث تفسیریہ اور ایک ہے احادیث وہ یعنی جس کے ذریعے سے. تو آپ نے گویا دونوں تفسیر ختم کی, تفسیر الفاظ کی بھی ختم کی اور تفسیر معانی کی بھی ختم کی. اور اسی لیے جلالین شریف جو ہے یہ تو ایسی تفسیر ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جلال الدین محلی اور جلال الدین جو ہے محلی اور اسی طریقے سے یہ جلال الدین سیوطی, یہ دونوں کے دونوں مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں اور یہ جب تفسیر کریں گے تو اپنا مسلک بیان کریں گے, تو ایسی تفسیر کیوں نصاب کے اندر آپ کے یہاں نہیں پڑھا رہے ہیں کہ جس کے اندر فقہ حنفی ہو اور یہ سیوطی کی اور اسی طرح شافعی کی تفسیر پڑھا رہے ہیں. اصل میں یہ مختصر تفسیر ہے. سورہ مدثر تک جو ہے قرآن کی آیتیں اور تفسیر کی آیتیں یہ بالکل برابر برابر ہے. بلکہ اتنے تک اگر یہ کہا جائے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں, اس لیے کہ دونوں بالکل برابر برابر ہے. ہاں بعد میں آیات جو ہے وہ کم ہو گئی اور تفسیر کا حصہ زیادہ ہو گیا. کب؟ مدثر کے بعد. اس لیے مختصر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے سال بھر کے اندر اس کو پڑھانا ہوتا ہے, اس لیے ضرورت ہے کوئی مختصر تفسیر ہو. اور مختصر تفسیر, بلکہ آج کل جب آپ عرب ممالک کے اندر تفسیر کی کوئی کتاب تلاش کرنے جائیں گے تو یہی کتاب زیادہ چھپتی ہے, وہ اسی کو زیادہ پڑھاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جلالین ہی کو پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, اس کے اختصار کی وجہ سے, اس کی جامعیت کی وجہ سے. ورنہ یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے. تفسیرات احمدیہ آپ کی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے 500 جو ہے احکام کی تفسیر آپ پڑھ کر آئے ہیں, جو ہے احادیث الاحکام کو آپ نے پڑھا. جی غرض یہ ہے کہ انعام کا بھی ذکر فرمایا اور سب سے پہلے گویا ان احادیث کو ذکر فرمایا, تو منعم علیہم کا ذکر ہے یہاں, تو کتاب اللہ کو بھی ذکر فرمایا اور رجال اللہ کو بھی ذکر فرمایا. تو رجال اللہ کا تذکرہ ہے یہ اور کتاب اللہ کا ذکر بھی ذکر فرمایا, تو دونوں چیزیں جمع فرما دی, کتاب اللہ کو بھی اور رجال اللہ. اور دونوں چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی, کتاب اللہ کی بھی ضرورت پڑے گی, رجال اللہ کی بھی ضرورت پڑے گی. اور یہی اسلام کی خوبی ہے. اور یہود و نصارہ سے اسی لیے جو ہے غیر المغضوب علیہم, کہ ایک نے پکڑا تو فقط کتاب اللہ کو پکڑا, اور وہ جو ہے یہود ہے. یہود کہتے ہیں بس ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے اور ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے فقط جو ہے یہ ہمارے لیے فقط یہی لوگ حواریین کافی ہے. تو انہوں نے حواریین کو پکڑا, انہوں نے رجال اللہ کو پکڑا. تو ایک نے کتاب اللہ کو پکڑا, ایک نے رجال اللہ کو پکڑا. ہمیں ضرورت تھی کتاب اللہ کی بھی اور رجال اللہ کی بھی. کتاب اللہ میں جو شرح رجال اللہ نے اپنے عمل سے فرمائی, اس تشریح کو ہم نے اپنایا, اس لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ کی ضرورت. چلیے
ونقطۃ البدل افادۃ ان المهتدین لیسوا یہودا ولا نصارا واللہ اعلم بالصواب.
یعنی میں نے کہا نا کہ پہلے جلب منفعت اب دفع مضرت, یعنی یہود و نصارہ سے ہم لوگ پناہ, یعنی ان کے راستے پر نہ چلا. جی
وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
اس پر بھی ایک حاشیہ ہے کمالین کے نام سے. ایک کمالین تو آپ اردو میں پڑھتے ہیں, وہ کمالین مراد نہیں ہے. یہ کمالین نام کی شہ, یہ مستقلن جو ہے ایک حاشیہ ہے یہ کمالین کے نام سے. یہ بھی عربی کے اندر ہے کمالین, اور اسی نام کو انہوں نے جو ہے اپنے نام اپنی کتاب کے نام جو ہے اسی نام سے انہوں نے لیا ہے. غرض یہ ہے کہ اس کو حاشیے پر نہیں چڑھایا ہے, ورنہ یہ تو مستقل کتاب ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اسی پر یعنی آپ کی یہ کتاب کا اختتام ہو رہا ہے. یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بالکل آخر کے اندر لے آئے, حالانکہ کتاب جو ہے وہ سورہ ناس کے اوپر ختم ہوتی ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کے اوپر کتاب کا اختتام فرمایا. اس کی کوئی ان کے نسخے میں اسی طرح ہے, اس لیے اسی کا اقتداء کرتے ہوئے صاحب جلالین نے آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کتاب کو یہاں پر اختتام فرمایا, ورنہ اور کوئی وجہ خاص ایسی نہیں ہے. اس لیے کتاب کا اختتام اس کے اوپر کیا جا رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ ان کے یہاں آخر میں ہے, اور یہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جن بچوں نے قرآن مجید کو ختم فرمایا انہوں نے بھی نعم الراحل و نعم المرتحل پر عمل کیا، انہوں نے بھی نعم الراحل و نعم المرتحل پر عمل کیا، اگرچہ الف لام من ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کو ذکر نہیں فرمایا. اور نعم الراحل نعم المرتحل، بہت اچھا ہے سفر کرنے والا اور بہت اچھا ہے سفر کو جو ہے ابتدا کرنے والا، یعنی ہمیشہ. جیسے اب آپ کی کتاب ختم ہوئی، اب کتاب ختم ہونے کے بعد مولانا کہیں آج وہ بریانی پکی ہے آپ کو کھانا نہیں ہے، ابھی سبق شروع کر دیتے ہیں، یعنی آئندہ سال جو بخاری آپ کو پڑھنا ہے وہ بخاری کا سبق ابھی شروع ہو جائے، یعنی ابتدا ہو تاکہ ختم ہی نہ ہو. جیسا کہ آپ کرتے ہیں نا کہ کتاب ختم کی اور پھر کتاب ختم کرنے کے بعد کتاب کو شروع کر دیا، یہ اس لیے کہ یہ کتاب کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، باعتبار تلاوت کے بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ نے ایک طرف سورہ ناس تک پڑھا لیکن پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بچے نے پڑھا اور ہم المفلحون تک وہ پڑھتے چلے گئے. یہ اب ان بچوں کی بھی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو بچے جو ہے قرآن مجید جو ہے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، کہ ان کی اب یعنی جیسے آپ نے جلالین کو ختم کیا اور آپ نے مشکات المصابیح کو ختم کیا، اب ان بچوں کو کہ ان کو ان کی کتاب تو چونکہ ختم ہونے والی ہے ہی نہیں اس لیے ان کی کتاب کی ابتدا کی جا رہی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراحل و نعم المرتحل، بہت اچھا ہے سفر کرنے والا اور بہت اچھا ہے سفر کو شروع کرنے والا. سفر پورا کیا اور سفر شروع کیا، یعنی کتاب اللہ ختم کی، حفظ کی تکمیل کی، اور ساتھ ہی دوسرا جو ہے اس نے قرآن مجید شروع بھی کر دیا. اللہ تعالی ہمارے اس تکمیل کو، تکمیل کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں، ختم کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مشکات ختم ہو گئی، جلالین ختم ہو گئی، آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید جو ہے حفظ کا حفظ ختم ہو گیا. ختم کا معنی تو ہوتا ہے مہر لگا دینا، اور جس چیز پر سل لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، جس پر لاکھ لگا دیا جاتا ہے اس کو تو کوئی کھول ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کی تو تکمیل ہو جاتی ہے، وہ پھر کبھی شروع نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو پھر شروع کرنا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے. ختم اس کو کہتے ہیں جس پر مہر لگا دی جائے. یہ تو وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں لفظ ختمہ ہیں، اور وہ اسی لیے کہ ان پر تو مہر لگا دی، یعنی ان کو اب توفیق ہونے والی نہیں ہے. لیکن آپ پر مہر نہیں ہے، شروع کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا اب طالب کہ طالب علم جو ہے من المہد الى اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گہوارہ تھا اور اب قبر تک ہمیں اسی میں سلسلے میں رہنا ہے. ابھی ہماری ابتدا ہوئی ہے، یہ فارغ نہیں ہوئے ہیں. فارغ ہوئے ہیں لیکن فارغ من الکتاب نہیں ہوئے، یعنی فارغ کتاب سے نہیں ہوئے. یہاں من نہیں ہے، لام سلے کا ہے، یعنی فارغ لل کتاب ہوئے ہیں، یعنی فارغ ہوئے ہیں کتاب کے لیے، فارغ من الکتاب نہیں، کتاب سے نہیں، کتاب کے لیے. یعنی اب ہمیشہ آپ کو، اب تک تو یہ تھا کہ مولانا بلاتے تھے گھنٹی کے لیے تو آپ کتاب جا کے پڑھتے تھے، اب کہا گیا اب اس کی ضرورت ہی نہیں، اب آپ ہی فارغ ہو چکے. مراد یہ ہے کہ آپ زندگی بھر اب آپ کو کتاب کی خدمت کرنی ہے، کتاب اللہ کی خدمت کرنی ہے، کتاب اللہ پڑھانا ہے، صحیح پڑھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہ ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے بھیک نہیں مانگنا ہے ہم کو، گاؤں جا جا کے یا جو ہے محلے محلے جا جا کر جو ہے علم کو بیچنا نہیں ہے، حقیقت میں علم کی حفاظت کرنی ہے. آج تک اللہ پاک نے کس نے کھلایا؟ 10 سال تک جو ہے ہمارے کھانے کا انتظام کیا. کیا آپ کوئی یونیورسٹی یہاں بتا سکتے ہیں یا کوئی کالج بتا سکتے ہیں کہ اس کالج میں کھانا دیا جاتا ہو، یا کوئی یونیورسٹی بتا سکتے ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ کھانے کا انتظام ہو، یہاں آپ کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، آپ کو کپڑے دیے جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ سب کس لیے؟ یہ قوم دے رہی. مدرسے والے نہیں دے رہے، یہ قوم دے رہی، یہ قوم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو 10 سال لگا رہے ہیں یہ ہمارے لیے لگا رہے ہیں، پھر ہماری آ کر خدمت کریں گے، یعنی ہماری ہمیں نماز پڑھائیں گے، یعنی ہماری مسجدوں میں اذان دیں گے، ہمارے یہاں تقریریں کریں گے، اب ہم ہر چیز کا سودا کرتے ہیں باقاعدہ کہ اچھا کیا دیں گے، کیا ہوگا، کیا لیں گے، غرض یہ ہے۔ یہ اس طرح کے سودے نہ کرنے چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں کم ہو جاتی ہے تو ہم جگہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ذرا بھی اگر فقط جو ہے 100-150 روپے کا بھی اگر تھوڑا فرق ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں میں اتنا بھی اخلاص نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ غریب دیہات ہے، ہم اس غریب گاؤں کے اندر ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں اس لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی اس طرح کی رضا کے لیے کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا، اور آپ یقین مانیے وہ ایسا دے گا، ایسا دے گا اور اس طرح دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ بے تحاشا دے گا اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ کس طریقے سے وہ دے رہا ہے، یعنی آپ کے کپڑے کا انتظام وہ کرے گا، آپ کے کھانے کا انتظام وہ کرے گا، آپ کے پیسوں کا انتظام، حتیٰ کہ آپ کے مکان کا انتظام وہ کرے گا، تمام چیزوں کا انتظام وہی کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، بس کسی کی برکت سے ہم آخر میں دعا کر لیں۔ اتنے سارے علماء یہاں موجود تھے، ماشاءاللہ حدیث پڑھانے والے موجود تھے، میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے تو اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں، بول سکوں، لیکن یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان کی توجہ سے اور مولانا سلیمان صاحب کا اخلاص اور ہمارے محتمیم صاحب جو ہیں ان کا جو ہے، مولانا الیاس صاحب جو ہیں ان کا اخلاص اور ان کی مہر محبت تھی کہ انہوں نے دعوت دی۔ میں بھی یہ سوچ کر کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں میرا بھی نام آ جائے کہ پورے سال تو مولانا نے پڑھایا تو میں بھی پڑھا دوں تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا، اس لیے حالانکہ مولانا نے پڑھایا اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس لیے میں نے جو ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا کر یہ چند الفاظ آپ کے سامنے منتشر ذہن کے ساتھ اپنی بیماری کے ساتھ آپ کے سامنے کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کچھ کرنا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما، اللهم إنا نسألك نظر الرحمة، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك لسانا صادقا، رزقا حلالا طيبا واسعا، شفاء من كل داء، مولا تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، مولا ہم خطا کار ہیں، مولا ہم سیاہ کار ہیں، مولا ہم نابکار ہیں، مولا ہم اقراری مجرم ہیں، مولا بہت خطائیں ہوئی، مولا امت پریشان ہے، مولا کریم ہم نے امت کی خدمت کے لیے تو نے ہمارے لیے انتظامات کیے تھے، اب تو ہمیں امت کی فکریں عطا فرما، مولا کریم تیری رضا کے بھیکاری ہیں، مولا تو راضی ہو جا، رضا مندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جو مولا کریم ان علوم کے پہنچانے میں ذریعہ بنے ہیں، مولا کریم تو ان سے بھی راضی ہو جا، مولا کریم ہمارے اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ سے راضی ہو جا، مولا یہ امت فقط اس لیے مولا کریم پریشان حال ہے مولا کریم کہ انہوں نے اپنا جو راستہ تھا وہ چھوڑ چکے ہیں، اور اس لیے جو ہے یہ بھول پڑی، یہ جو ہے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے مولا کریم یہ پریشان حال ہے، تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریم تو راضی ہو جا، رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اساتذاؤں نے کتنی محنتیں کی، مولا کریم ہمارے اساتذاؤں کو اجر جزیل عطا فرما، ہمارے اساتذاؤں سے راضی ہو جا، رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی خبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم، مولا اس ادارے کے بانی ہمارے مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ،
والا ان کی قبر کو نور سے منور فرما. مولا کریم جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد میں جو جو مالی فکری وقتی جتنا جو جو حصہ لیا ہے والا ان سب سے تو راضی ہو جا, رضا مندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا تو ہمیں نمونہ بنا دے, مولا روڈ والوں کے لیے نمونہ بنا دے, مولا کریم راستے والوں کے لیے نمونہ بنا دے, مولا علاقے والوں کے لیے نمونہ بنا دے, مولا امت کے لیے نمونہ بنا دے. مولا کریم تو راضی ہو جا. مولا ہماری علماء جو فارغ ہو رہے ہیں, ہماری علماء جنہوں نے مشکات شریف کی تکمیل کی ہے, آئندہ بخاری شریف شروع کر رہے ہیں, مولا کریم ان کی بخاری شریف کو بھی مولا اس طریقے سے جن فکروں کے ساتھ انہوں نے مشکات المصابیح کو پڑھا اور مولا قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی, جلالین شریف کو پڑھا اور ان مصنفین کو بھی اجر جزیل عطا فرما. مولا اسی طریقے سے مولا ہمارے تمام کے تمام بزرگوں کو اجر جزیل عطا فرما. مولا کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. محسن کو اجر جزیل عطا فرما. مولا کریم تو ان سے راضی ہو جا, رضا مندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا وہ بھلائیاں تو ہمیں بھی نصیب فرما, جن برائیوں سے پناہ چاہی وہ برائیوں سے پناہ نصیب فرما. مولا کریم آج کی اس خوشی میں جو جو لوگ شریک ہیں مولا کریم ان سب کو تو مقبول دعاؤں کے اندر مولا ان کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے اور ان سے راضی ہو جا. مولا ہمیں ہدایت کے لیے قبول فرما لے. مولا کریم تو راضی ہو جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ المستعان وعلیہ البلاء وعلیہ الطفلان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاهم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ تعالی حضرت والا کے قیمتی درس کو اور پندوں نفائے کو دوام